السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کچھ دیر پہلے تک تو یہی خیال تھا کہ آج کسی اجتماع کا اعلان نہیں کرنا پڑے گا, لیکن جب میں جمعے پہ آ رہا تھا تو وہاں سے اطلاع ملی ہوئی ہے, بنگال سے اطلاع ملی ہے کہ مجلس انصار اللہ چٹاگانگ کا سالانہ اجتماع آج 10 دسمبر کو منعقد ہو رہا ہے, اور زعیم اعلیٰ نے خصوصی طور پر دعا میں یاد رکھنے کی درخواست کی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دو اور حوالوں سے آج میں دو اور اقتباسات سے آج کے خطبے کا آغاز کرتا ہوں جو ذکر الہی کے سلسلے میں ہی ہیں. آپ فرماتے ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اعمال خیر کی راہ چھوڑ کر اپنے طریقے ایجاد کرنا اور قرآن شریف کی بجائے اور وظائف اور کافیاں پڑھنا یا اعمال صالحہ کی بجائے قسم قسم کے ذکر اذکار نکال لینا، یہ لذت روح کے لیے نہیں ہے بلکہ لذت نفس کی خاطر ہے۔ لوگوں نے لذت نفس اور لذت روح میں فرق نہیں کیا اور دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا، حالانکہ وہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر لذت نفس یعنی نفسانی مزے جو ہر دنیاوی چیز سے انسان اٹھا سکتا ہے، اگر لذت نفس اور لذت روح ایک ہی چیز ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ایک بدکار عورت کے گانے سے بدماشوں کو زیادہ لذت آتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو بدکار عورت کے گانے پر نیک لوگوں کی بجائے بدماشوں کو کیوں زیادہ مزہ آتا ہے؟ کیا ان میں لذت روح اٹھانے کا زیادہ مادہ پایا جاتا ہے؟ بہت ہی عمدہ اور بڑی آخری ناطق دلیل آپ نے پیش فرمائی ہے۔ کیا وہ اس لذت نفس کی وجہ سے عارف باللہ اور کامل انسان مانے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جن لوگوں نے خلاف شرع اور خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راہیں نکالی ہیں، ان کو یہی دھوکہ لگا ہے کہ وہ نفس اور روح کی لذت میں کوئی فرق نہیں کر سکتے، ورنہ وہ ان بہودگیوں میں روح کی لذت اور اطمینان نہ پاتے، ان میں نفس مطمئنہ نہیں ہے۔ جو بلے شاہ کی کافیوں میں لذت کے جو یہاں ہیں، روح کی لذت قرآن شریف سے آتی ہے۔ الحکم جلد 6 نمبر 27 صفحہ 5 31 جولائی 1904۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس کی عبادت اور پرستش کے لیے نہ تو ان مشقتوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے اور نہ کسی مورتی کی حاجت ہے، اور ہمارے مذہب میں خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے اور اس کی قدرت نمائیوں کے نظارے دیکھنے کے لیے ایسی تکالیف کے برداشت کرنے کی کچھ حاجت نہیں، بلکہ وہ اپنے سچے پریمی بھکتوں کو آسان طریق سے، جو ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، بہت جلد ملتا ہے۔ انسان اگر اس کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ دو قدم اٹھاتا ہے، انسان اگر تیز چلتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کے ہردے میں پرکاش کرتا ہے۔ پھر جہاں تک بہترین وظیفہ کا تعلق ہے، اکثر لوگ اور زیادہ تر ان میں غیر احمدی دوست ہیں، وہ مجھے لکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مؤثر وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ جو ہمارے سارے بگڑے کام بنا دے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سوال کے جواب میں کہ بہترین وظیفہ کیا ہے، فرمایا نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں، نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں حمد الہی ہے، استغفار ہے اور درود شریف، تمام وظائف اور اورات کا مجموعہ یہی نماز ہے، اور اس سے ہر قسم کے غم و ہم دور ہوتے ہیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اسی لیے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار اللہ ہی کے ذکر سے دل طمانینت پاتے ہیں۔ اطمینان و سکینت قلب کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ لوگوں نے قسم قسم کے ورد اور وظیفے اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے، اور ایک نئی شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلہ میں بنا دی ہوئی ہے۔ مجھ پر تو الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں اور حیرت سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے خود شریعت بنائی ہے اور نبی بنے ہوئے ہیں اور دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان وظائف اور اوراد میں، یعنی ورد کا جمع ہے اوراد، دنیا کو ایسا ڈالا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شریعت اور احکام کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ اپنے معمول اور اوراد میں ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ نمازوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ بعض گدری نشین شاکت مت والوں کے منتر اپنے وظیفوں میں پڑھتے ہیں، مولوی صاحب سے مراد حضرت خلیفۃ المسیح اول حکیم مولوی نور الدین ہیں. جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام محض مولوی صاحب کہتے ہیں تو سب سے زیادہ نمایاں طور پر آپ کا نام ذہن میں ابھرتا ہے اور وہی مراد ہوتے ہیں. میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ بعض گدی نشین شاکت مت والوں کے منتر اپنے وظیفوں میں پڑھتے ہیں. میرے نزدیک سب وظیفوں سے بہتر وظیفہ نماز ہی ہے. نماز ہی کو سنوار سنوار کر پڑھنا چاہیے اور سمجھ سمجھ کر پڑھو, اور مسنون دعاؤں کے بعد اپنے لیے اپنی زبان میں دعا بھی دعائیں کرو. اس سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا اور سب مشکلات خدا تعالیٰ چاہے گا تو اسی سے حل ہو جائیں گی. نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے, اس لیے فرمایا ہے اقم الصلاۃ لذکری, نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کا طریق کیا تھا اور آپ ذکر سے تعلق میں کیا نصیحت فرمایا کرتے تھے؟ اب میں احادیث کی روشنی میں اس مضمون پر روشنی ڈالتا ہوں. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. ترمذی کتاب الدعوات باب دعوت المسلم مستجابہ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے, وہ افضل الدعاء الحمدللہ, اور دعاؤں میں سب سے اعلیٰ دعا الحمدللہ ہے. یہاں افضل الذکر لا الہ الا اللہ کو جو قرار دیا ہے, اس کے متعلق میں پہلے توحید کے مضمون پر خطاب کرتے ہوئے روشنی ڈال چکا ہوں. دراصل اس میں ہر قسم کا منفی اظہار بھی شامل ہے جو ذکر کے ساتھ ضروری ہے, یعنی لا الہ الا اللہ میں, اور ہر قسم کا مثبت اظہار بھی شامل ہے جو ذکر کے لیے ضروری ہے. منفی ان معنوں میں کہ خدا کے سوا جتنے تعلقات ہیں ان سب کی نفی کر دی جائے, اور ہر قسم کے معبود کی نفی. لا الہ میں نفی جنس ہے اور بھی نفی کے سب مضامین شامل ہیں. الہ کہتے ہیں ایسا وجود جس کے سامنے انسان اپنی انا کو جھکا دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے. ہر دوسرے تعلق میں انا کا کوئی نہ کوئی پہلو باقی رہتا ہے, اور بعض موقع پر انسان اختلاف کی صورت میں کہتا ہے اچھا جاؤ پھر بھاڑ میں جاؤ, تم ادھر اور میں ادھر. لیکن معبود کے ساتھ تعلقات میں یہ تعلق قطع کرنے کا کوئی امکان داخل نہیں ہے, کیونکہ انا توڑ کر یہ تعلق رکھا جاتا ہے. تبھی اس کا اعلیٰ نشان سجدے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. انسان اپنے وجود کو زمین پہ ماتھے کو مٹی میں ملا کر اور اپنے وجود کو زمین پر پھینک کر بتاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں رہا, میرا سب کچھ مٹ گیا ہے. دوسرا الہ میں محبت کا مضمون بھی پایا جاتا ہے, خواہش کی انتہا کا. تو ایسا وجود جس کے ساتھ تمام تر محبتیں وابستہ ہوں, تمام تمنائیں وابستہ ہوں, تمام خواہشات کا وہ مرجع اور منبع ہو, ایسے وجود کو بھی الہ کہا جاتا ہے. بس الہ سے ملتا جلتا لفظ ہی خواہشوں کے لیے بھی اللہ پر عربی میں پایا جاتا ہے. تو لا الہ کا مطلب یہ بنا کہ کوئی بھی اور ایسا وجود نہیں جس کے سامنے میں نے اپنی انا توڑی ہو اور اپنے وجود کو مٹا دیا ہو اس طرح کہ میری کوئی حیثیت نہیں اور میں اس بے حیثیتی میں دوسرے کے سامنے جھک گیا ہوں اور اس کی ہر بات کو تسلیم کروں گا, خواہ وہ خدا کی طرف سے ہو یا نہ ہو, اور نہ میں محبت کسی ایسے وجود سے رکھتا ہوں جس کے بعد میری ساری محبتیں تمام تر اس کے لیے ہو جائیں اور کسی اور کی محبت کی براہ راست گنجائش باقی نہ رہے. یہ جو براہ راست کا لفظ میں نے داخل کیا ہے یہ اس لیے کہ جب ہم آگے بڑھیں گے ذکر کے مضمون میں تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلقات انسانی تعلقات میں محبت کی نفی نہیں فرماتے, مگر اس کو ایسے رنگ میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اس کے مقابل پر نہیں رہتی، اس میں شامل ہو کر وہ محبت ظاہر ہوتی ہے. بس جب وہ موقع آئے گا تو آپ اس کو سنیں گے. بس یہ کہنا درست ہے کہ الہ میں ہر قسم کی محبتوں کا مرکز کا مضمون پایا جاتا ہے، اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا، تیری محبت کے سوا ہماری کوئی محبت باقی نہیں رہی. ایسا وجود ہے جس کے سامنے جب جھکتے ہیں تو خوف سے بھی جھکتے ہیں، تما سے بھی جھکتے ہیں، ہر قسم کی تمنائیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں، ہر قسم کے تعلقات اس سے باندھے جاتے ہیں. تو ان سب کی اللہ کے سوا نفی کر دینا یہ سب سے بڑا ذکر ہے، ذکر کا ایک پہلو یعنی. اور اس پہلو پر میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں، کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے، یعنی تھوڑے وقت میں کہی جا سکتی ہے، مگر غور کریں تو ساری زندگی غور کریں اور تلاش کرتے رہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ قسم کے الہ آپ کو ملتے ہی رہیں گے، جن کے سامنے آپ نے سر جھکایا ہوگا یا جن کی محبت سے آپ وابستہ ہو گئے ہوں گے، اور اس میں اللہ کی محبت کا دخل نہیں ہوگا. بس مضمون بہت وسیع ہے اور ساری زندگی پر چھایا ہوا ہے، اور ہر دفعہ ذکر کے وقت اس پہلو کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کا مضمون صادر نہیں ہوتا، یعنی اطلاق نہیں پاتا. بس مومن اپنے عرفان کے آخری مقام پر بھی پہنچ چکا ہو، وہ جو توحید کا کلمہ بیان کرتا ہے اس میں لا الہ سے بات شروع کرتا ہے. بعض تو ایسے صوفیاء بھی گزرے ہیں جنہیں اس بنا پر قتل کر دیا گیا، علماء کے فتوے کے نتیجے میں، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ابھی ہم لا الہ سے باہر ہی نہیں نکلے، الا اللہ کی بات کیا کریں. یعنی ساری زندگی انہوں نے غور و فکر میں گزار دی، اور وہ کہتے تھے کہ ابھی اب تک ہم اللہ کے اس بات والے منزل پہ کی منزل میں داخل ہی نہیں ہوئے، ابھی تو لا الہ کا جھگڑا ہی نہیں ختم ہوا. طرح طرح کے الہ نظر آتے چلے جاتے ہیں، ایک الہ کو مٹاتے ہیں اس کے پیچھے سے دوسرا سر اٹھا لیتا ہے، تو ہم کیسے کہیں کہ الا اللہ. اور بادشاہ ایک مغل بادشاہ نے اس کے نتیجے میں ایک ایسے فقیر صفت انسان کو علماء کے مجبور کرنے اور فتویٰ دینے کے نتیجے میں قتل کر دیا، کروا دیا. تو سرمد ان کا نام تھا، سرمد یعنی ان کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن سرمد کہتے تھے کہ گویا وہ ہمیشہ کے زندہ رہنے والے انسان ہیں جنہوں نے ہمیشہ کی پالی اس دنیا میں. تو دیکھیے لا الہ کا مقام کیا ہے اور مرتبہ کتنا بڑا ہے ذکر میں، کہ بعض صوفیاء نے اپنی جانیں دے دیں اور اس مقام سے باہر ہی نہیں نکلے، اپنا وجود مٹا دیا مگر اور کوئی معبود نہیں ہے، یہ مضمون سمجھنے میں ابھی پوری دسترس ان کو حاصل نہیں ہوئی. الا اللہ جب کہتے ہیں تو لا الہ کے تبھی نتیجہ یا تو یہ نکلتا ہے کہ سب دنیا خلا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اور یا پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کچھ بھی اور نہیں ہے، جو بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ کا جلوہ ہے، اللہ ہی کے تعلق سے پھر چیزیں نیا وجود پکڑتی ہیں، اور ان کے سوا وجود کی بھی کوئی حقیقت نہیں، نہ محبت ہے نہ نفرت ہے، کچھ بھی باقی نہیں. یہ ہے ذکر، اور جب اللہ کے ذکر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ ہے کیا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ، احادیث کا مطالعہ، روزمرہ کائنات پر غور، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. بس خلاصتاً اسے سب سے بڑا ذکر اسی لیے قرار دیا ہے، اس میں ہر چیز شامل ہو گئی ہے، ذکر کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں جو لا الہ الا اللہ کے سائے سے باہر رہا ہو. اور افضل الدعا الحمدللہ ہے، دعا اس میں سب سے بڑی دعا الحمدللہ ہے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے، یعنی ایک اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ لفظ صرف کلمہ الحمدللہ بیان فرمایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سورہ فاتحہ مراد ہے، اور نماز میں جو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم قرار دیا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز در حقیقت سب سے اعلیٰ دعا ہے، اور اس دعا کا طریق سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے، سورہ فاتحہ کے ذریعے دعا کامل ہوتی ہے. لیکن اگر صرف لفظ یعنی پہلے جملہ الحمدللہ کو ہی یہاں منطوق سمجھا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا سمجھا جائے, تو پھر اس کا یہ مطلب بنے گا کہ حمد کے سوا کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی, اور جب مانگتے ہو تو تعریف کرنا ضروری ہے. یہاں ایک انسانی فطرت میں جو جوہر پایا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے, اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن کریم میں آتا ہے صحیح فطرت اپنی فطرت پر پیدا فرمایا ہے, اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہم اگر اپنی فطرت کو جو پاک حالت میں ہو, بگڑی نہ ہو, اس کو پہچان لیں, اس پر غور کریں, تو اللہ تعالیٰ سے تعلقات کے راستے دکھائی دینے لگیں گے, اللہ تعالیٰ سے تعلقات کے صحیح طریق سمجھ آنے لگیں گے. جن معاملات میں ہم انسانی تعلقات پر غور, جن معاملات میں انسانی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں, جس طریق پر مضبوط ہوتے ہیں, جن معاملات میں انسانی تعلقات کاٹے جاتے ہیں, جس طریق پر کاٹے جاتے ہیں, اگر انسان اپنے نفس میں ڈوب کر غور کرے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تعلقات استوار کرنے کا گر سیکھ سکتا ہے, اور یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کروں گا تو اللہ سے تعلق کاٹا جائے گا. الحمدللہ کا مضمون تو ہر فقیر ہی نہیں بلکہ ہر شخص جانتا ہے, جس نے کسی سے کچھ طلب کرنا ہو اس کی تعریف کرتا ہے, ایک عاشق اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتا ہے, حالانکہ محبوب جانتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ اس کو اپنے حسن پر روم ہو جو عاشق جانتا ہو, لیکن پھر بھی وہ تعریف کرتا ہے. ایک فقیر جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے. بس اگر دنیا کے تعلقات میں تعریف طلب کے ساتھ ایک لازمی تعلق رکھتی ہے, ایک اٹوٹ تعلق رکھتی ہے, تو اللہ سے طلب کرتے وقت حمد کو نہ بھولنا. الحمد ہی میں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا راز پایا جاتا ہے. یہ تو ہے ایک پہلا سطحی معنی, لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک الحمدللہ میں محض یہ تعریف نہیں ہے جو جس کا ہم روزمرہ انسانی تعلقات میں ذکر کرتے ہیں, بلکہ ایک ایسی تعریف ہے جس کا انسانی تعلقات سے تعلق ہی نہیں ہے. سطحی طور پر یہ بات درست ہے جو میں نے عرض کی ہے, لیکن زیادہ گہرائی میں عارف باللہ کو اس کے پیچھے ایک اور بات دکھائی دیتی ہے, وہ یہ ہے کہ حمد حقیقت میں خدا ہی کی ہے اور کسی چیز کی نہیں ہے. ایک شخص جتنا فقیر ہو اتنا زیادہ دینے والے کو اس پر رحم آتا ہے, جتنا ننگا ہو, جتنا بے اختیار ہو, بھوکا ہو, کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو, جتنی زیادہ بے بسی کی اور بے اختیاری کی حالت پائی جاتی ہے اتنا ہی دیکھنے والے کو رحم آتا ہے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ بعض دفعہ سنگ دل آدمی بھی کسی کو ایسی بد حالت میں دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نکال دیتے ہیں. تو حمد الحمد بہترین دعا ہے کا جو معنی حقیقی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تم غور کرو تو تمہاری حمد ہے ہی کوئی نہیں, تم ہر چیز سے آ رہی ہو. اللہ نے جو کچھ دے دیا تھوڑا بہت اسی پر ناز کرتے پھرتے ہو, تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان معنوں پر غور کرتے ہوئے دل کی گہری سچائی سے بے اختیار تمہارے دل سے چیخ اٹھے کہ اے اللہ مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے, سارے جہان میں کوئی قابل تعریف بات نہیں مگر وہ جو تیری ذات سے اس کو عطا ہوئی اور جس میں تیری ذات جھلکتی ہے, بس الحمدللہ ہے تمام تر تعریف, کلیتن کامل تعریف, ہر چیز تعریف سے تعلق رکھنے والی تیری ہے, ہماری کچھ بھی نہیں. جب ایک عارف باللہ دل کی گہرائی سے یہ اقرار کرتا ہے تو یہ اقرار اس میں شامل ہے کہ میں تو بالکل ننگا ہو گیا, میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا, میں تو نہتا ہو گیا. ہر تعریف میں دل کی گہرائی سے سوچ سمجھ کر یقین سے تیرے پاک نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں, تجھ میں ہے اور مجھ میں کچھ بھی نہیں. اس حالت میں اپنے وجود کو جب وہ خدا کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس پر رحم ایک لازمی بات ہے. انسان جب ایک دوسرے پر اس حالت میں رحم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی رحیم و کریم اور رحمان و رحیم ہے, تبھی الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور دنیا کو تعریف سے خالی کرتے ہیں, اچانک وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب بہت ہی رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی رحیم ہے, بار بار رحم کرنے والا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں ذکر فرمایا ہے اس کا سرسری مطالعہ نہ کیا کریں بلکہ گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو مضامین کے جہان ان میں پوشیدہ دکھائی دیتے ہیں. ایک اور حدیث ہے مسلم کتاب الذکر سے لی گئی ہے, عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فجعل الناس یجہرون بالتکبیر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لستم تدعون اصما ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم. مسلم کتاب و ذکر میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے, بس لوگوں نے بڑی بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کر دی, اللہ اکبر اللہ اکبر کے ورد سے وہ ساری وادی گونج اٹھی ہوگی. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس اربعوا علی انفسکم, اے انسانوں کچھ میانہ روی اختیار کرو, ایک بات میں حد سے زیادہ ایک طرف نہ جھک جایا کرو, میانہ روی کی راہ اختیار کرو. انکم لستم تدعون اصما ولا غائبا, تم کسی بہرے کو تو مخاطب نہیں ہو رہے نہ کسی غائب کو مخاطب ہو رہے ہو, تم تو اس کو پکار رہے ہو جو بہت سننے والا ہے اور قریب ہے, وہ معکم تو تمہارے ساتھ ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کرنا منع ہے, موقع اور محل کے مطابق بعض دفعہ بلند آواز سے تکبیر کرنا نہ صرف منع نہیں بلکہ ضروری ہو جایا کرتا ہے. جنگ احزاب کے موقع پر وہ نعرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کے نتیجے میں خوف زدہ ہو کر پھر کفار وہ جو احزاب تھے جمع ہوئے قبیلوں کے لوگ وہ دوڑ پڑے ہیں, جس آواز سے ڈر کر پہلے کسی کے پاؤں اکھڑے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ سارے قافلے نے اپنے خیمے اکھیڑ دیے اور بعض سواریوں پر اس طرح سوار ہو کر دوڑنے کی کوشش کی کہ ابھی وہ قلعوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں, بے حد افراتفری پیدا ہوئی ہے. اس کا آغاز نعرہ تکبیر سے ہوا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو خیمے سے باہر آئے اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نعرہ سن کے تمام صحابہ اس نعرے میں شامل ہو گئے, اور اتنی شوکت تھی اتنی ہیبت تھی اس نعرے کی کہ دشمن سمجھا کہ ان کو غیب سے کوئی کمک آ گئی ہے. وہ کمک تو اللہ کی طرف سے آئی تھی, خدا کی طرف سے بشارت ملی تھی, لیکن انہوں نے اپنی نادانی میں یہ سمجھا کہ دنیا جس سے وہ خوف کھاتے تھے دنیا کی مدد ان کو پہنچی ہے, اور اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. بس نعرہ تکبیر بلند کرنا صرف اس روایت سے نہیں اور بھی بہت سی روایات سے ثابت ہے. جہاد کے دوران مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے اور دشمنوں پر ہیبت طاری ہوتی تھی. یہاں اور موقع ہے, سفر میں جا رہے ہیں, ذکر الہی کی تمنا پیدا ہوئی ہے, تو سب نے اونچی اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. اس سے خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو خاموش ذکر کرنا چاہتے ہیں ان کے ذکر میں ایسے لوگ مخل ہو جاتے ہیں. یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس کو ایک رسم ہی نہ بنا لیا جائے, جس طرح اللہ اللہ کی آوازیں بلند کرنے والوں نے ایک ذکر کی بجائے اسے ایک رسم بنا لیا اور سننے والوں پر ہیبت طاری کرنے کی بے وجہ کوشش کی, وہ ہم بہت بزرگ ہیں اللہ کی ہیبت نہیں ہماری ہیبت سے ڈرو. بس یہ ان رسومات کو قطع کرنے کے لیے, ان کا قلع کما کرنے کے لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو تم کس کو مخاطب ہو رہے ہو, اللہ کو, وہ تو بہرا نہیں ہے, وہ دور بھی نہیں ہے. بہرے کو اونچی آواز میں سناتے ہیں जो दूर हो उसको ऊंची आवाज में पुकारते हैं, वो तो ना बहरा है ना दूर है, तुम्हारे साथ है। तो यहाँ जिक्र का अंदाज सिखाया गया है, वो जिक्र इलाही जो ज्यादातर दिल में किया जाता है, और जुबान पर अगर इजहार हो तो इतना ऊंची नहीं हुआ करता कि जिससे साथियों के जिक्र में खलल वाकया हो जाए। और गालिबन खलल ही का मजमून है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के वक्त भी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को नसीहत करते हुए एक को फरमाया कि तुम ज़रा ऊंचा पढ़ो थोड़ा सा, ताकि रात का वक्त है, मुराद ये थी कहीं दिल में सोचते सोचते नींद ही ना आ जाए, कुछ हल्का सा ज़ुबान पर भी जिक्र जारी हो। और जो ऊंची आवाज़ से कर रहे थे उनको फरमाया इतना ऊंची ना करो, धीमा धीमा ज़रा तहम्मुल से थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तो हर मौके और महल के मुताबिक हज़रत अक़दस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाया करते थे। इसलिए एक नसीहत को मौका महल से हटा कर उससे नए इस्तेमबात करना जायज़ नहीं है। जो निस्बतन कम इल्म लोग हों वो छोटी बात पर ज़्यादा उछल जाते हैं, और उलमा को मैंने देखा है हदीस का एक पहलू पकड़ लिया उसी पर शोर मचाते चले जाते हैं, सोचते नहीं कि वो एक मौके से ताल्लुक़ रखने वाली हदीस है। एक और मौके से ताल्लुक़ रखने वाली वैसी हदीस और माने रखती है। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में नतीजा निकालने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। किसी ने यह हदीस पढ़ ली और फ़र्ज़ करें किसी मजलिस में बैठा हुआ नारा है तकबीर बुलंद हो रहे हैं, उठ के खड़ा हो गया कि आप तो रसूल सल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो अक्सर छोटे दिल लोग छोटे से इलम पर उछल जाते हैं और बेवजह उठकर इतराज़ात शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि हुज़ूर के कलाम को ना सिर्फ गहराई में जाकर उसका माना तलाश करने की कोशिश करें, बल्कि उसके गिर्दो पेश पर भी नज़र डाला करें, कौन सा मौका था, क्या महल था जिसमें वो बात फरमाई गई, और उसके मुताबिक फिर नतीजा अखज़ किया करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, मुस्लिम किताबुल ज़कात बाब फ़ज़ल इख़फ़ा सदक़त باب فضل اخفاء صدقته عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبت يذلهم الله في ذله يوم لا ذل الا ذله امام عدل وشاب نشا في عباده الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد وغيره। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 ऐसे इंसान हैं जिन पर एक ऐसे दिन खुदा का साया होगा जिस दिन खुदा के साये के सिवा और कोई साया नहीं होगा। मालिक यौमुद्दीन का नक्शा खींचा गया है, जबकि सब मिल्कियतें खुदा की तरफ लौट जाएंगी, कोई मजाजी साया भी मुयसर नहीं होगा सिवाय खुदा के साये के। फरमाया 7 ऐसे इंसान हैं जिनको वो साया नसीब होगा जिन पर खुदा की रहमत साया फिगन होगी। इमामुन आदिलुन, इमाम हो और आदिल हो, अदल करने वाला हो। यहाँ ये नहीं फरमाया कि ऐसा इमाम हो जो शरीयत के मुताबिक हुकूमत करे, हुकूमत का खुलासा ये है कि अदल हो, और वही इमाम खुदा के साये फजल के साये तले होगा जो अदल से हुकूमत करे। फिर फरमाया वह शाब नशा फी इबादत अल्लाह ताला, और वो जवान जो जवानी ही में रातों को उठकर खुदा की इबादत करने वाला हो। वह रजुलुन कल्बहु मुअल्लकु बिल मसाजिद, और ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिदों में अटका रहे, एक नमाज के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी, पांचवीं, और फिर दोबारा यही सिलसिला शुरू, रोज़ हर वक्त नमाज की तरफ ध्यान रहे कि अब कौन सी नमाज आने वाली है, अब कौन सी आने वाली है, और बार बार मस्जिदों के फेरे लगाने वाला हो। फरमाया ऐसा शख्स भी क़यामत के दिन खुदा ताला के साये तले होगा। वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैह व तफर्रका अलैह, और दो ऐसे शख्स जो اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں. یعنی لا الہ والا وہی مضمون جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، ساری محبتیں مٹ گئی ہیں مگر اللہ کی محبت کے نتیجے میں جو محبتیں پیدا ہوتی ہیں وہ نہیں مٹیں، وہ زیادہ قوت کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہیں. دو ایسے جوان انسان مرد جو محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اسی محبت میں وہ ایک دوسرے سے ملیں اور اسی محبت میں ایک دوسرے سے جدا ہوں. ورجل ذات و امرات ذات و منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، اور وہ شخص جسے ایک صاحب منصب صاحب عزت اور صاحب جمال عورت اپنی طرف بلائے اور وہ اسے کہے کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے اور اس مضمون میں جو بھی داخل ہیں ان سب کی طرف. ورجل تصدق بصدقہ صدقۃ فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، ایسا شخص جو اس طرح صدقہ دے کہ اسے چھپا لے دنیا کی نظر سے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور اس شخص بھی پر بھی اللہ کی رحمت کا سایہ دراز ہوگا جس نے جو اکیلا ہو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اس محبت کے نتیجے میں. بس یہ سات ہیں جن پر خدا کی رحمت کا سایہ ہوگا، اور ان میں آخر پر جو میں نے ذکر کیا ہے یہ ہے ذکر الہی کا انداز. یعنی خدا کو علیحدگی میں جبکہ اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس طرح پیار سے یاد کیا جائے کہ بے اختیار محبت کے آنسو آنکھوں سے روا ہو جائیں، اور ایسے ذکر کرنے والے کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ یقیناً قیامت کے دن جب اور کوئی رحمت کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ ایسے شخص پر دراز ہوگا. ترمذی کتاب الدعوات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل ليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. ترمذی کتاب الدعوات. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب رات کو سمائے دنیا کی طرف اس وقت اترتا ہے حتیٰ یبقا ثلث اللیل لیل الآخر ہو، کہ رات کا آخری تہائی ابھی باقی ہو تو ہوتا ہے، یعنی وہ وقت جو تہجد کا وقت ہے. اس سے تہجد کے وقت کی تعین بھی ہو گئی کہ پوری رات میں کو اگر تین حصوں میں تقسیم کر دیں تو آخری تیسرا حصہ جو ہے وہی دراصل معروف اور مستحب تہجد کا وقت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں ہمارا رب نازل ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے تاکہ میں اس کی پکار کا جواب دوں. معین شخص نہیں ہے کہ جس کی پکار کا میں جواب دے رہا ہوں یا دیتا ہوں، ان اس تلاش میں آواز دیتا ہے کون ہے مجھ سے محبت کرنے والا، میں میدان میں اس کو اجر دینے کے لیے آ گیا ہوں، بس مجھے بلانے والا ہے کون جس کی میں آواز کا جواب دوں. افسوس ہے کہ نبوت سے زمانہ جتنے دور چلا جاتا ہے اتنا ہی یہ میدان خالی ہوتا چلا جاتا ہے، اور حقیقت میں اللہ کی محبت میں اٹھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے. بس ایسے وقت میں جہاں دوری نبوت سے دوری، یعنی وقت نبوت سے دوری اپنی ذات میں ایک محرومی ہے، وہاں ایک پہلو سے وہ غیر معمولی فضل بھی بن جاتی ہے، کیونکہ جب ایسے وقت میں جب خدا کی خاطر اس کی محبت میں اٹھنے والے کم ہو رہے ہوں، اگر کوئی اٹھے اور اس آواز کا جواب دے تو وہ عام لوگوں کے مقابل پر زیادہ فیض پاتا ہے، کیونکہ جنس جتنی کم ہوتی جاتی ہے قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ بس یہ مضمون یہاں بھی صادق آتا ہے، اللہ تو اتر آیا ہے لیکن مانگنے والے نہیں ہوتے۔ فرمایا، اس وقت خدا فرماتا ہے، وہ کون ہیں؟ مجھ سے مانگنے والے کہاں ہیں؟ میں آ گیا ہوں تاکہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ مَن یَسْأَلُنِی فَأُعْطِیَهُ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ وَمَن یَسْتَغْفِرُنِی فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کر رہا ہے تاکہ میں اس کی بخشش کو قبول کروں، اس کی استغفار کو قبول کروں اور اسے بخش دوں؟ عن جابر بن عبد اللہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایہا الناس ارتعوا فی ریاض الجنت، فقلنا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ؟ جابر بیان کرتے ہیں، جابر بن عبد اللہ، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لوگو، جنت کے باغات میں چرو جس طرح بھیڑ بکریاں چرتی ہیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جنت کے باغ ہے کیا چیز جہاں جا کر ہم چریں؟ فرمایا، قالا مجالس ذکر، ذکر کی مجلسیں، ذکر کی مجلس لگاؤ۔ جو پہلا مضمون تھا وہ اکیلے یاد کرنے کا تھا، یہاں مجلسوں میں یاد کرنے کا ذکر ہے، اور اسے ریاکاری نہیں فرمایا گیا بلکہ محبت کے تقاضے کے نتیجے میں بعض دفعہ دو عشاق ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، آم دلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ تو محبت میں یہ مضمون شامل ہے کہ بعض دفعہ تنہائی میں علیحدہ ہو کر ایک مجنون صحراؤں میں نکل جاتا ہے اپنی محبوب کی یاد میں، کبھی وہ اپنے جیسوں کو تلاش کرتا ہے کہ آؤ مل بیٹھ کر اپنے پیارے کا ذکر کریں۔ تو ریاض فرمایا، جس کا مطلب ہے باغ، ایسی جگہ جہاں ایک جیسے اور بھی بہت سے وجود پائے جاتے ہیں، ملتے جلتے خوبصورت پھول اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا، ریاض الجنہ میں جا کر چرا کرو۔ پوچھا، وہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو عرض کیا، ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ذکر کی مجالس لگاؤ۔ قال لغدو و روحو وزخرو من کان و یحبو ان یعلم منزلتہ عند اللہ تعالی۔ فرمایا، صبح بھی ایسا کرو اور شام کو بھی ایسا کرو، اور اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو ہر وہ شخص یاد کرے، من کان یحب ان یعلم منزلتہ عند اللہ تعالی، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے مقام کو خدا کے حضور معلوم کرے کہ وہ ہے کیا۔ یہ بہت ہی گہرا مضمون ہے، اسے ٹھہر کر غور کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا عظیم نقطہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں خدا سے تعلق ہے، خدا کو بھی ہم سے تعلق ہوگا، اور بعض تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی سمجھتے ہیں خدا کا ہم سے لازم ہے تعلق، جیسے یہود دعویٰ کیا کرتے تھے یا عیسائی ایک زمانے میں دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ہی ہیں جو خدا کو پیارے ہیں، جو چاہیں ہم کرتے پھریں، ہمیں اس کی کھلی چھٹی ہے۔ تو ایسے پیارے جو جن کو یقین ہو کہ ہر حال میں ہم سے پیار کرنے والا ضرور پیار کرے گا، بجائے پاک و صاف ہونے کے گناہگار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے جو ماں باپ کی اندھی محبت پر ایمان رکھتے ہوں اور یہ دعوے کرتے پھریں کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، کون ہے جو ہمیں پوچھ سکے، ہم جو چاہیں کریں، وہ بھٹک جایا کرتے ہیں اور اکثر ان کا انجام گناہگاری پر ہوتا ہے یا جرائم پر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی نہیں ہے کہ کوئی قوم یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم خدا کے احباء ہیں، کون ہے جو ہم پر ہاتھ ڈال سکے، کون ہے جو ہم پر تنقید کرے، ہم جو چاہیں کرتے پھریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے تعلق ایسے نہیں ہوا کرتے، تم خدا کا ذکر کیا کرو اور پھر اس ذکر کے نتیجے میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا اللہ سے کیا تعلق ہے، اللہ کو تم کیسے پیارے ہو۔ یہ مضمون بہت گہرا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، فذکرونی فذکرونی اذکرکم، کہ اے میرے بندو میرا ذکر کیا کرو، میں اس کے جواب میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بس اگر ایک انسان سچا ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کے نتیجے میں خدا تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرماتا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا اور اس کی علامتیں اس کو دکھائی نہ دیں، تو اس کو صاف معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، یعنی اس کے ذکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس اپنے ذکر کی حیثیت پہچاننے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا معرفت کا نقطہ ہمارے سامنے رکھا کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر تم اپنا مقام، اپنا مرتبہ خدا کے حضور معلوم کرنا چاہتے ہو، تمہاری منزل خدا کے حضور ہے کیا، تو ذکر کرو اور پھر اس کا جواب تمہیں ضرور ملے گا۔ یہ بات اس میں حذف ہے، شامل ہے، مگر جیسا کہ میں نے آیت کریمہ بیان کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی نصیحت بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کے اپنی ذات میں آپ کے وجود سے نہیں پھوٹا کرتی تھی۔ ہر نصیحت کا منبع اللہ تعالیٰ کا کوئی الہام، کوئی وحی ہوا کرتی تھا، اور احادیث کو اگر آپ قرآن کریم میں تلاش کریں تو ہر حدیث کی جڑ آپ کو قرآن کریم میں ملے گی۔ بس اس پہلو سے، اس آیت کریمہ سے ملا کر میں اس حدیث کا یہ مطلب سمجھتا ہوں کہ تم اگر سچا ذکر کرنے والے ہو، اگر سچا عشق ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا تمہارا ذکر نہ کرے۔ جب ایک پیارے کا ذکر کرتے ہو تو پیارا تمہارا ذکر کرتا ہے، اگر اس کو قبول کر لے، اگر وہ قبول نہ کرے تو اس کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچے نے ہمیں اس طرح یاد کیا اس لیے کہ ان کو پیار ہوتا ہے، اور کوئی بے حیا اگر ان کے ذکر کرتا ہے تو وہ اس کے ذکر سے شرماتی ہیں بجائے اس کے اس کا ذکر کریں۔ بس خدا تعالیٰ کے حضور اپنے ذکر کا مقام معلوم کرنا ہو، یہ مراد ہے، تو ذکر کر کے دیکھو، اگر خدا کا جواب ملے گا، ویسے ہی سلوک اللہ تم سے فرمائے گا، تو یقین کرنا کہ پھر تم صحیح رستے پر چل رہے ہو اور تمہارا ذکر سچا تھا۔ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عِنْدَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنْزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ، اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہی مقام اپنے پاس عطا فرماتا ہے جیسا خدا کا مقام اس بندے کے ہاں ہے۔ تم نے جو سچی عزت اللہ کی فرمائی ہے، اللہ کی ہے، جو سچا مقام اس کو اپنے دل میں دیا ہے، ویسا ہی مقام تمہارا خدا کے حضور بنتا چلا جائے گا۔ پھر حضرت ابی زرین کی روایت ہے، انہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی زرین ابی رزین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الا ادلک علی ملاک ھذا الامر الذی تصیب به خیر الدنیا والآخرہ، کہ اے ابی رزین، کیا میں تجھے وہ بنیاد نہ بتاؤں جس پر اس امر کا انحصار ہے کہ تو دنیا میں بھی خیر پا جائے اور آخرت میں بھی خیر پا جائے۔ ملیک کہتے ہیں اس وہ چیز جس پر کسی کی بنا ہو، تو فرمایا میں تمہیں اس بات کی بنا نہ بتا دوں، بنیاد جس پر یہ بات منحصر ہے، جس بنیاد پر کہ تجھے دنیا میں بھی خیر پہنچے اور آخرت میں بھی خیر پہنچے۔ اس کا سوال اٹھانے کے بعد جواب کا انتظار کیے بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ بنیاد بیان فرمانی شروع کی, بنیاد کی وضاحت فرمانی شروع کی. فرمایا علیکا بے مجالس اہل ذکر, تجھ پر فرض ہے کہ وہ مجلسیں جو اللہ کے ذکر کے لیے لگائی جاتی ہوں وہاں ضرور پہنچا رہا, ان مجالس سے تعلق رکھ, ان سے وابستہ رہ. وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ, اور جب تو اکیلا ہو تو اپنی زبان کو جہاں تک ممکن ہے اللہ کی ذکر کے ساتھ حرکت دیا کر. وَأَحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغِضْ فِي اللَّهِ, اور اللہ ہی کی خاطر محبت کیا کر اور اللہ ہی کی خاطر بغض کیا کر. يَا أَبَا رزين, اے ابو رزين, هَلْ شَعَرْتَ ان الرجل اذا خرج من بيته زائرا اخاه شيعه 70,000 ملك كلهم يصلون عليه ويقولون ربنا انه وصل فيك فصله فان استطعت ان تملا جسدك في ذلك ففعل. حضور نے فرمایا کہ اے بیزرین, کیا تجھے معلوم ہے کہ ایسا شخص جو اپنے گھر سے نکلا کسی دوسرے بھائی کو ملنے کے لیے محض اللہ کی محبت میں, اس کے ساتھ 70,000 فرشتے چلتے ہیں جو اس پر درود بھیجتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب, اس نے تیری خاطر تعلقات باندھے ہیں, فصل ہو تو اپنا تعلق اس سے باندھ. یعنی خدا سے تعلق بڑھانے کا ایک اور ذریعہ یہ ہاتھ آیا کہ خدا کی محبت میں اگر آپ انسانوں سے تعلق باندھتے ہیں تو جتنا تعلق باندھتے ہیں فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنا تعلق اور تم سے بڑھا دے, ان سے بڑھا دے. فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُمِلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَافْعَلْ, اگر اے ابی زرین اگر تجھ میں طاقت ہے کہ اس معاملے میں جو میں بیان کر رہا ہوں اپنا سارا وجود جھونک دے تو بے شک جھونک دے, کوئی نقصان کا سودا نہیں, تمام تر طاقتوں کے ساتھ اس بات میں کھویا جا, اور یہ ایک بہترین سودا ہے, اس بارے میں کوئی تردد کی ضرورت نہیں. مشکات کتاب الآداب باب الحب فی اللہ ومن اللہ, یعنی وہ باب جو اس بات میں باندھا گیا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ ہی کی طرف سے محبت. اب باقی مضمون انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. ایک ضروری اعلان کرنا ہے, آج عصر ظہر کے بعد عصر پڑھی جائے گی, جیسا کہ آج کل دن چھوٹے ہیں جمع ہو رہی ہے, اور اس کے بعد دو جنازہ غائب ہوں گے. ایک جنازہ حضرت مکرم شیخ محمد حنیف صاحب کا ہے, کوئٹے کی جماعت کے تقریباً 28 سال امیر رہے ہیں, اور آج صبح اطلاع ملی ہے اچانک وفات ہو گئی ہے. اچانک تو نہیں کہنا چاہیے, ایک لمبے عرصے سے گردے کی بیماری میں مبتلا تھے. ان سے میرا بہت پرانا تعلق تھا, اور اس تعلق کی بنا ان کا اخلاص اور خلافت سے ان کی وابستگی تھی. اتنا گہرا عشق تھا خلافت سے اور ایسی وابستگی تھی کہ یہی ہمارے تعلق کی بنا بنی, اور اسی پر آخر اختلاف بھی ہوا. اس کا مختصر ذکر کروں گا تاکہ ان کو دعا میں یاد رکھیں اس ذکر میں. اور یہ ایک قسم کی حب و فی اللہ اور بغض و فی اللہ والی مثال بھی سامنے آ جاتی ہے. بغض کی حد تک تو نعوذ باللہ نہیں تھا, لیکن اختلاف کا تھوڑا بھی تھا, اسی بنا پر تھا, ایک مرکزی بنیادی اصول پر جو اللہ کی خاطر قائم تھا, اس میں آپ کچھ اور طرح سے دیکھتے تھے, میں کچھ اور طرح سے دیکھتا تھا. آپ لمبا عرصہ تک 7 سالہ جوبلی کمیٹی کے صدر رہے, قضاء بورڈ کے ممبر رہے, خلافت کمیٹی کے ممبر رہے, قرآن مجید کا کے منتخب آیات کا اور احادیث کا ترجمہ بلوچی زبان میں کیا. کوئٹے کی عمارت کے دوران بڑے بڑے وہاں فتنے پیدا ہوئے, بہت ڈٹ کر مقابلے کیے غیروں کی طرف سے, جو بار بار سخت ابتلاء جماعت پر لادے گئے. ان ابتلاؤں میں آپ بھی ثابت قدم رہے اور جماعت کو بھی ثابت قدم رکھا, بڑے حوصلے کو ہمت اور صبر کے ساتھ ان کے مقابلے کیے. خلافت کے ساتھ جو آپ کا گہرا تعلق تھا اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ پہلے کی بات ہے, حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے زمانے میں ہمیشہ ہمارے گھر ٹھہرتے تھے, آ کے ربا جب بھی آتے تھے, بہت ہی محبت اور پیار کا تعلق تھا. ایک معاملے میں میں نے ایک ان کو کوئی ایسی بات لکھی کہ جواباً مجھ پر ہی برس پڑے, یہ سمجھتے ہوئے کہ گویا میں نے خلافت کی کما حق و عزت میں کچھ کمی دکھائی ہے. ایسی ننگی تلوار تھے خلافت کے ادب اور احترام کے حق میں. پھر ان کو میں نے سمجھایا, پھر سمجھ آئی, پھر معذرت بھی کی, یعنی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں, وہ نہیں کہہ رہا جو آپ کو خطرہ ہے, اور اس خطرے کی وجہ سے بعض لوگوں سے یہ بدظن ہو جاتے تھے اور بعض مخلصین کو سمجھتے تھے کہ خلافت کا جیسا ادب اور احترام لازم ہے وہ نہیں کر رہا ہے, اور جماعت میں اگر کہیں کوئی اختلاف پیدا ہوئے تو صرف ان کی اس عادت کی وجہ سے ہوئے, ورنہ یہ جماعت کے ایسے عاشق, ایسی خدمت کرنے والے تھے کہ جماعت بھی مقابل پہ فدائی تھی, اور اسی بنا پر پھر مجھ سے اختلاف ہوا. میں نے ان کو سمجھایا, دوسروں کے ذریعے پیغام بھجوائے, میں نے کہا جماعت احمدیہ کی اکثریت خلافت کی عاشق ہے, ان کی بعض باتوں میں, بعض اختلافات میں اور محرکات ہوں گے, خلافت سے دوری نہیں ہے, تو آپ ضرور سے زیادہ اپنا رد عمل دکھاتے ہیں جس کے نتیجے میں بعض نقصانات کا بھی خدشہ ہے. اور بالآخر اسی بنا پر, اسی اختلاف کی وجہ سے امارت کوئٹہ سے پھر لمبے عرصے کی خدمت کے بعد جدا ہوئے اور لاہور جا کر پھر وہیں سکونت اختیار کر لی. بہت اچھے ہومیوپیتھ تھے اور ہومیوپیتھی مجھ سے سیکھی تھی, مگر بہت جلد مجھے سکھانے لگ گئے تھے اور نئے نئے نقطے بتایا کرتے تھے, مگر بہت ہی ہر دل عزیز تھے. فوج میں خاص طور پر آپ کے مریض بھی بڑی کثرت سے تھے اور مرید بھی بڑی کثرت سے تھے. کوئٹے میں اکثر سپاہی سے لے کر جرنیل تک ان کے مداح اور ان کے حلقہ بگوش تھے, ان کے پاس آیا کرتے تھے اپنے روحانی جسمانی مرضوں کے علاج کے لیے. لاہور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. اب چونکہ آخری دنوں میں اس وجہ سے ایک ہلکا سا, ایک بدظنی تو نہیں کہنا چاہیے, ایک غلط فہمی کا سایہ درمیان میں حائل تھا کہ جس طرح یہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے ہمیشہ تعلق رہا اور خلافت سے تعلق رہا, اس طرح میں نے ان کے ساتھ گویا ویسا حسن سلوک نہیں کیا. ایک کمیشن مقرر کیا, اس میں میں نے کہا کہ ہمارے تعلقات سے قطع نظر صرف یہ دیکھیں کہ جن جماعت کے افراد کے متعلق ان کا یہ ظن ہے کہ ان کو خلافت سے پورا تعلق نہیں ہے, یہ ظن درست ہے یا غلط ہے, اور اگر غلط ہے تو سمجھائیں اس بات سے, اس کو چھوڑیں اس بات کو, اللہ خود حفاظت کرے گا خلافت کی. مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا, اپنے اصل میں بزرگ والد تھے, انہوں نے خلافت کا عشق ایسا ورثے میں پایا تھا کہ وہ ایک دوسرے کنارے کی طرف زیادہ مائل ہو چکا تھا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کو جانے سے پہلے کس طرح پاک صاف دل کر کے لے بلاتا ہے. یہ ایسا عجیب واقعہ ہوا کہ چند ہفتے پہلے میری بچیوں نے ذکر کیا کہ شیخ صاحب جو ہمارے گھر آیا کرتے تھے وہ بہت اچھے انسان تھے, اس قسم کی باتیں, اس زمانے کی یادیں شروع کیں. تو میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو ایک خط لکھا, میں نے کہا مجھ پہ یہ تاثر ہے کہ شاید آپ کے دل میں کچھ ہلکا سا ایک دوری کا پردہ آ گیا ہے غلط فہمی کی وجہ سے, حالانکہ مجھے آپ سے مسلسل اسی طرح ذاتی محبت ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی, بلکہ میری بچیوں کو بھی ہے, وہ بچپن کی باتیں کر رہی تھیں. اس کے جواب میں پھر ان کا بہت ہی پیارا اور اخلاص کا خط ویسا ہی ملا جیسے پرانے زمانے میں لکھا کرتے تھے, اور اچانک ساری میل اگر تھی بھی تو دھل گئی, بالکل دل صاف ہو گئے. پھر میں نے جواباً ایک خط ان کو لکھا, وہ شاید ابھی رستے میں ہی ہوگا, تو ان کا وصال ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو پاک دل ہوں, للہ محبت کرنے والے ہوں خواہ غلطی بھی ہو جائے, اور للہ بغض کرنے والے ہوں خواہ غلطی بھی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے اور ان سے رحم کا سلوک فرماتا ہے, بلانے سے پہلے ان کے سب حساب صاف کر دیتا ہے. ان کی 3 بچیاں بھی قابل شادی ہیں, 8 بچیاں ہیں کل, جن میں سے 5 کی شادی کی اور 3 ابھی باقی ہیں. ان کی بچی کا مجھے فون آیا تھا, میں نے کہا پہلی بھی تو خدا نے کروائی تھیں, سب خوش ہیں اپنی جگہ پہ, بہت نیک بچیاں ہیں, ان کو بھی خدا ہی, ان کی بھی خدا ہی حفاظت فرمائے گا, خود سرپرستی کرے گا, گھبراؤ نہیں. اور آپ بھی دعا میں اس بات کو پیش نظر رکھیں. ان کی بیوہ بھی بہت نیک, بہت ہی فدائی اور بہت اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے والی خاتون ہیں. ان کے علاوہ ایک جنازہ اور کوئٹہ سے ہے جو کبریٰ بیگم کا ہے, بہت ہی مخلص خاتون تھیں, دعا گو اور سچی رویا دیکھنے والی. اور مجھے کل ہی کسی نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو بچپن میں ہمارے گھر رہا کرتی تھیں. کبریٰ ایک خاتون ہوتی تھیں لمبے قد کی, جن کو میری امی سے بہت تعلق تھا, اور بچپن کا ایک لمبا عرصہ وہ ہمارے گھر رہی ہیں. اس کے بعد پھر مجھے پتہ نہیں کہاں چلی گئیں, تو کل ہی مجھے کوئٹہ کی خاتون نے بتایا کہ یہ وہی تھیں جو تمہارے گھر رہا کرتی تھیں. تو آج یہ 2 کوئٹہ کے جنازے ہیں جن کی نماز جنازہ غائب انشاءاللہ عصر کی نماز کے ماہن بعد ہوگی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.